بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 40 أحاديث نووية كشرح كدرس جاري ہے، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں حدیث نمبر 24 کے تعلق سے، تقریباً آدھی حدیث کی شرح کی تھی، اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ 40 نووی میں الحدیث الرابع والعشرون میں سیدنا ابو ذر غفار عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں، جو حدیث قدسی ہے، اور ہم پہنچے تھے شرح میں فضلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظه اللہ کی شرح میں سے، پوائنٹ نمبر 4 تک ہم کر چکے تھے. پانچویں پوائنٹ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، قوله یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، بس مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، تمہاری مغفرت کر دوں گا. فضیلۃ الشیخ عبد المحسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اوجب اللہ عز وجل علی العباد امتثال الاوامر واجتناب المنہیات. اللہ تعالی نے بندوں پر امتثال الاوامر یعنی حکم کی تعمیل، واجتناب المنہیات، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے. والعباد يحصل منهم التقصير في اداء ما وجب عليهم، اور بندوں سے تقصیر ہو ہی جاتی ہے واجبات میں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں. والوقوع في شيء مما نهوا عنه، اور ایسے گناہ بھی ہو جاتے ہیں جن سے ان کو منع کیا گیا ہے. وطريق السلامة من ذلك، اور سلامتی کا راستہ ان سب چیزوں سے، یعنی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیوں سے اور محرمات کا ارتکاب کرنے سے، یہ سارے کے سارے خطائیں ہیں جو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں. خطا کیسے ہوتی ہے؟ یا تو فرض کی ادائیگی میں ترک کرنا ہوتا ہے، یا محرمات کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے، یہی خطائیں ہوتی ہیں. اور دن رات ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. وطریق السلامتی، تو سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے، وطریق السلامتی من ذالک، ان سب سے رجوعهم الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی. وتوبتهم من ذنوبهم، اور اپنے گناہوں سے توبہ طلب کرنا. وسؤال اللہ عز وجل ان یغفرها لهم، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت کر دے، ان کی مغفرت کر دے. وفی الحدیث، اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، گنہگار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں، جو بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں حدیث حسن حسن حدیث اخرجہ ابن ماجہ وغیرہ، اسے ابن ماجہ نے اور ابن ماجہ کے علاوہ اوروں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. حدیث کے اس عظیم حدیث کے ان چند عظیم جملوں میں ہمیں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی حیثیت بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ ہم ہیں کون، ہمارے اوقات کیا ہے. ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے، یا عبادی، یہ شرف کافی ہمارے لیے، واللہ یہ شرف کافی. لیکن ہم بندے ہیں تو بندے کیسے ہیں؟ ہم تخطئون باللیل والنہار، سبحان اللہ، دن رات خطائیں کرتے رہتے ہیں، شرم آنی چاہیے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے کہ اے بندے توبہ کر لے، واپس پلٹ، اپنے گناہوں کو دیکھ، تم کیا کر رہے ہو. اور یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ گناہوں کی معافی، گناہوں کی مغفرت کا مالک صرف اور صرف میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی اور نہیں ہے. یعنی ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے حق میں گناہ ہو رہے ہیں وہی مغفرت بھی کرتا ہے. فرائض کی ادائیگی کا حکم کس نے دیا ہے؟ محرمات سے اجتناب کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ خطا کس کے حق میں ہوتی ہے؟ مغفرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے؟ تو پھر کیوں لوگوں کی طرف دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، دوسروں سے تیسروں سے مانگتے رہتے ہو؟ وسیلے کے نام پر بدعات، خرافات اور شرک تک بھی ارتکاب کیا گیا ہے اور ہو بھی رہا ہے، سبحان اللہ. چھٹے پوائنٹ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله یا عبادی، قوله اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا عبادی، اے میرے بندو. پانچواں پوائنٹ بھی یہی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یعنی کہ یا عبادی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے نہیں، تو حدیث قدسی ہے. پچھلے درس میں بتایا کہ ابھی بھی ہمیں پتہ ہے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ فرمان جو ہے بیان فرماتے ہیں. قوله یعنی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور نہ ہی تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو. قال ابن رجب یعنی ان العباد لا يقدرون ان يوصلوا نفعا ولا ضرا، یعنی بندے اللہ تعالیٰ کو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. لا حاجة له بطاعات العباد، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے بندوں کی فرما برداری اور طاعت کی. ولا يعود نفعها إليه، ان فرما برداریوں کی اور طاعات کا نفع اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا. وإنما هم ينتفعون بها، ان عبادات، ان طاعات اور فرما برداروں کا نفع کس کو پہنچتا ہے؟ بندوں کو ہی پہنچتا ہے. ولا يتضرر بمعاصيهم، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ان کے گناہوں سے نہیں پہنچتا. بندوں کے گناہوں سے تعلق کیا نقصان پہنچتا ہے؟ وَإِنَّمَا هُمْ يَتَضَرَّعُونَ بِهَا، نقصان پہنچتا ہے تو انہیں بندوں کو ہی پہنچتا ہے جو گناہ کرتے ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پریشانی نہ ہو، کس کی وجہ سے؟ الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں بہت جلدی سے جا رہے ہیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم لگتا تھا، دکھ ہوتا تھا، تکلیف پہنچتی تھی، پریشانی ہوتی تھی کہ یہ لوگ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کیوں جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، کافر ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، دشمن کی انتہا کر دی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. کس کی فکر لگی ہے؟ دشمنوں کو فکر لگی کہ یہ جہنم کے ایندھن کیوں بننے جا رہے ہیں، کیوں کفر کا ارتکاب کرنے جا رہے ہیں، اور کیوں جلد بازی کر رہے ہیں، جلدی سے کفر میں یہ لوگ جا رہے ہیں، اور کافر کا انجام تو بہت خطرناک اور بہت بھیانک ہے. سبحان اللہ. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. سبحان اللہ. یعنی کافر کا کفر اللہ تعالیٰ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ظالم کا ظلم اللہ تعالیٰ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ فاسق کا فسق، فاجر کا فجور، نافرمانی، نافرمان کی نافرمانی کوئی نقصان پہنچاتی اللہ تعالیٰ کو؟ سبحان اللہ. انہم، بے شک یہ سب، لن یضر اللہ شیئا، کبھی بھی، لن للتأبید ہے، کبھی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیئا. وقال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سبحان اللہ. اور جو ایڑی کے بل پھر جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. ایڑی کے بل کون پھرتے ہیں؟ کافر ہیں، نافرمان ہیں، فاسق اور فاجر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی رہتی کہ جب ظالم ظلم کرتا، کافر کفر کرتا، فاجر فجور سے کام لیتا، فاسق فسق سے کام لیتا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشانی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کفر، ان کا فسق، ان کا فجور، ان کی نافرمانی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اس لیے آپ بھی پریشان نہ ہوا کریں. نہیں لکھی ہوئی. آل عمران 144. بارک اللہ فیک. ساتواں پوائنٹ جیسا فرماتے ہیں، قوله، یعنی حدیث میں، یا عبادی، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے، آخری، انس اور جن سارے کے سارے ایک ہی متقی پرہیزگار شخص کے دل والے ہو جاتے، اتقا قلبی رجل واحد، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میرے مملکت میں جو کچھ میرے پاس ہے اس میں تھوڑی سی بھی یا کسی چیز کی بھی زیادتی نہیں ہوگی. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے، آخری، انس اور جن سارے کے سارے، بدترین انسان یا شخص کی مانند بن جائے، بدترین دل والے شخص کی مانند بن جائے، افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا، میرے ملک میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یعنی سارے کے سارے متقی پرہیزگار بن جائیں، انس اور جن، پہلے اور آخری، مکلفین جتنی بھی ہیں سارے کے سارے، انسان اول تک، انسان آخری تک جو پیدا ہوگا، سارے کے سارے متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ کے ملک میں کیا زیادہ ہوگا؟ جب فائدہ پہنچتا نہیں اللہ تعالیٰ کو کسی سے, کسی کے فرما برداری سے. اگر سار متقی سب کے دل بہترین ہو, سب کے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور متقی پرہیزگار ہو, اللہ تعالیٰ کے ملک میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہو, اللہ تعالیٰ ملک میں کوئی کسی چیز کا اضافہ ہوگا. اچھا اگر سارے بدترین انسان بن جائے پہلے سے لے کے آخری تک, انس اور جن سارے کے سارے بدترین انسان بدترین مخلوق بن جائے, اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی کمی ہوگی, کوئی نقص ہوگا؟ اللہ اکبر. جیسا فرماتے ہیں فی ہاتین الجملتین, ان دونوں جملوں میں بیان و کمال ملک اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کے ملک کی کمال کی انتہا کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی مملکت, اللہ تعالیٰ کے ملک کی کمال کی انتہا کا بیان ہے. وہ کمال و غنا ہو ان خلقہ, اور اللہ تعالیٰ کی لاپرواہی اپنے مخلوق سے کمال اور انتہا کا بیان بھی ہے. اللہ تعالیٰ لاپرواہ ہے, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, وہ غنی ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. وان العباد لو كانوا كلهم على اتقى ما يكون او افجر ما يكون, اور سارے کے سارے بندے بہترین بن جائیں یا بدترین بن جائیں, لم يزد ذلك في ملكه شيئا ولم ينقص شيئا, نہ تو لك ملک میں کوئی اضافہ ہوگا کسی چیز کا اور نہ ہی کوئی کمی ہوگی. وان تقوى كل انسان انما تكون نافعه لذلك المتقي, کسی شخص کا تقوی کا فائدہ اسی شخص کو ہی ہوتا ہے. وہ فجور کل فاجر انما يكون ضرره عليه, اور فاجر کے فجور نافرمان کے نافرمانی کا نقصان اسی بندوں کو ہی پہنچتا ہے جس نے, جو فاسق اور فاجر ہے. آٹھویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله, یعنی حدیث میں, حدیث قدسی میں, یا عبادی, اے میرے بندو, لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني, اے میرے بندو, اگر تمہارے سارے کے سارے, تمہارے پہلے, تمہارے آخری, تمہارے انس اور تمہارے جن ایک جگہ پر سب اکٹھے ہو جائے اور سب مجھ سے مانگے, مجھ سے سوال کرے, فأعطيت كل واحد مسألته, اور میں سب کی جو بھی حاجت تھی, جو سوال تھا, وہ پورا کر دوں سب کا. ما نقص ذلك مما عندي, جو کچھ میرے پاس ہے میرے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر, الا یہ کہ اتنا ہوگی یہ کمی جتنا کہ سمندر میں ایک سوئی ڈبو کے نکالیں اس, اور پھر اس پر دیکھیں کتنا پانی باقی رہتا ہے اور سمندر میں کتنی کمی ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں کمی ہوتی, کمی ہوگی, کمی نہیں ہوگی. سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے اگر اس میں سے کوئی ایک قطرہ نکال لیا جائے, اب سوئی میں کتنے قطرے لگتے ہیں. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فضلۃ الشیخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله فرماتے ہیں, هذا يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى وافتقار عباده اليه, یہ اس سے ثابت ہوتا ہے ان جملوں سے کہ اللہ تعالی کی لاپرواہی کا کمال اور انتہا اور بندوں کی حاجت, محتاجی اور فقر کی کمال اور انتہا. خالق اور مخلوق کو دیکھیں آپ, عجب بات ہے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ کہ دونوں ایک ہی ہیں, واللہ عجب ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں دل کہاں سے لے کے آئے ہیں, دماغ تو کام نہیں کرتا نا ان کا, دماغ کو آگے, عقل کو آگے کرتے کرے عقل تو کام نہیں کرتی اب, نہیں پتہ نہیں دل کہاں سے لے کے آئے جو یہ تصور کر سکتا ہے کہ عظیم خالق جل شانہ سبحانہ وتعالی اور یہ فقیر اور حقیر مخلوق ایک ہیں. سبحان اللہ. جیسا فرمتے ہیں, هذا يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى وافتقار عباده اليه, وان الجن والانس لو اجتمعوا اولهم واخرهم, انس وجن سارے اکٹھے ہو جائیں ان کے پہلے اور آخر سارے, وسال كل ما يريد, اور ہر ان میں سے ہر شخص چاہے جن ہو یا انس ہو, جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو, سب اپنی ساری حاجتیں مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے, جو وہ مانگنا چاہتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں. وحقق الله لهم ذلك, اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کر دے. لم ينقص ذلك مما عند الله الا كما ينقص مخيط اذا ادخل البحر, کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ کہ جیسے کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالے. والمعنى معنى ياش يا سفر ماتي أنه لا يحصل نقص أصلا يعني كوي نقص كوي نقص هو غيني حقيقة وأصلا لأن ما يعلق بالمخيط وهو الإبرة مخيط إبرة سويكو كيتين من الماء لا يعتبر شيئا كيوكو جو بانيك تن تورا حصة بانيك لك جو بوند بوري بوند بني هوتي بانيك قطرة نيه تو بانيك وجو لته سويكو وحقيقة لا يعتبر شيئا غير معتبر يوتا سمندر سامسك كيا سياته لا في الوزن ولا في رأي العين سويكو دبوك نيكال كده نظر آتا باني وسوي اچھا اس کو تول لے سوئی کا کیا وزن ہے اچھا اس پانی جس پہ لگا اس کا کیا وزن ہے تو نہ وزن کا اعتبار ہے اور نہ ہی دیکھنے کے اعتبار سے کوئی اس کا اعتبار ہے سبحان اللہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کو پکارتے ہیں جو اپنی زندگی میں ساری زندگی اپنے رب کو پکارتے رہے اپنے رب کے محتاج تھے بیمار ہو رہے تکلیف میں ہو رہے بھوکے پیاسے ہو رہے محتاج اپنی زندگی میں ہو رہے آج روافض کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے سیدنا علی واللہ بری ہے رضی اللہ عنہ عن صحابہ اجمعین سیدنا علی بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے بیمار بھی ہوئے تکلیف بھی ہوئی یہاں تک کہ قتل بھی کر دیے گئے شہید کر دیے گئے جو خود محتاج ہوتا ہے وہ دوسرے کی حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے جو خود مشکل میں رہتا ہے وہ دوسرے مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے سبحان اللہ جو خود بیمار رہتا ہے دوسروں کو شفا کیسے دے سکتا ہے اور پھر سیدنا علی کے پاس کیا خزانہ ہے جو آپ کو دیں گے یا مجھے دیں گے یا کسی اور کو دیں گے کیا چھوڑ کے گئے تھے اپنی زندگی میں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اولیاء اللہ تعالی سے لے کے بانٹتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے پکارو ادعونی استجب لکم واذا سألک عبادی عنی فانی قریب قریب ہے دور اللہ تعالیٰ اگر ایک آیت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دور ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ کوئی وسیلہ ڈھونڈو کوئی بیچ میں کوئی ولی ڈھونڈو کوئی نبی کا وسیلہ تو پھر میں تمہاری دعا قبول کروں گا ایک آیت تو دکھا دو نا کہیں سے پتہ چلے ہمیں کہ ہمارے رب نے ہم سے یہ طلب کیا ہے یا اس کا ہمیں حکم دیا ہے یہ اولیاء یہ انبیاء اپنی زندگی اب رب کے محتاج رہے ساری زندگی محتاج رہے واللہ یہ شرف ہے کوئی شخص زندگی سارے اپنے رب سے مانگتے رہے کسی اور سے نہ مانگے اس سے بہتر کیا شرف ہے اور کیا عزت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی ذلیل انسان ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میں کھا رہا ہوں جو سب سے مانگتے سوئے اللہ تعالیٰ کے واللہ بعض لوگوں کی مت ماری گئی ہے کہنے والے نے یوں کہہ دیا میں نے جب بھی پکارا غوث ہی کہا جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا ایک مرتبہ فلان پیر کو پکارا چاہتا تھا زبان سے یا غوث ہی نکلا دل کیسے جڑے غوث سے اور غوث ہے کون پتہ ہے شدید مصیبت میں مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے امام عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسکین ہے محتاج ہے اپنی زندگی میں بیمار رہے پریشان رہے اس کے باوجود بھی اپنے رب کو پکارتے رہے کہاں پر تعلیمات دیں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے پکارنا مجھے غوث بنا دینا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سننے یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك من مما عندي الا كما ينقص مخط اذا ادخل البحر سبحان الله نبي نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے قوله یعنی حدیث میں حدیث قدسی میں يا عبادي اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیها لکم، میرے بندو یہ سارے کے سارے تو تمہارے یہ اعمال ہیں جن کو میں احصا کرتا ہوں. کوئی عمل، کوئی قول، کوئی لفظ، واللہ اللہ کی قسم، کوئی لفظ ضائع نہیں ہوتا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یلفظ من قول یعنی قول لفظوں سے بنا ہوتا ہے نا، ایک لفظ اپنی جگہ سے ہلو نظر نہیں آگا کہیں، ایک لفظ کا حساب ہوگا. دوسری حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص ایک کلمہ کہتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اسے انداز نہیں ہوتا ہے مجھے کہاں تک لے کے جائے گی یہ ایک لفظ، کہاں تک مجھے لے کے جائے گا، اسے جہنم تک پہنچا دیتا ہے یہ کلمہ. ان للہ وانا الیہ راجعون. اے میرے بندو، تمہارے اعمال ہیں جن کی میں حفاظت کرتا ہوں، گن گن کے تمہارے ہی اعمال ہیں میں محفوظ کر دیتا ہوں، تمہارے لیے محفوظ کر دیتا ہوں. ثم اوفیکم ایاہا، پھر ان کی جزا یا سزا میں تمہیں دیتا ہوں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، بس جو خیر پائے تو پھر اپنے رب کے حمد و ثنا کرے، اپنے رب کو شکر کرنے والا بن جائے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر کون پائے گا؟ جس نے خیر عمل زندگی میں کیے. احصیہا لکم ثم اوفیہا ثم اوفیکم ایاہا، جو ہم نے کہا، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم نے کیا، جو ہم کر رہے ہیں، سب محفوظ ہو رہے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لحافظین کراما کاتبین. سبحان اللہ. فمن وجد خيرا فليحمد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. ومن وجد غیر ذلك، اور جس کو خیر نہ ملے، شر نہیں فرمایا، خیر کے علاوہ شر ہی ہے پھر، یا خیر ہے یا خیر کے علاوہ ہے، جو خیر کے علاوہ پھر اس میں خیر نہیں ہے، اس میں پھر مصیبتیں ہیں. وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر وہ اپنے نفس کو ملامت کرتا رہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فضلت الشیخ عبد الحسن العباد البدر حفظه الله فرماتے ہیں، الناس في هذه الحیات مکلفون، لوگ اس دنیا میں مکلف ہیں، کیسے؟ بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، حکموں کی تعمیل کرنے سے اور جن سے منع کیا گیا ان سے اجتناب کرنے سے. وكل ما يحصل منهم من عمل خير او شر فهو محصن عليهم، اور جو عمل بھی وہ کرتے ہیں چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، وہ عمل ان کے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے. وسيجد كل امامه ما قدم، اور ہر بندہ جو کچھ اس نے کیا ہے اسے اپنے سامنے پائے گا. ان خیر فخیر، اگر خیر ہے تو اس کا بدلہ خیر ہی ملے گا. وان شر فشر، اگر شر اس نے آگے بھیجا ہے تو پھر اس کا بدلہ شر ہی ہوگا. قال الله عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان اللہ. فمن يعمل مثقال ذرة، یعنی عمل میں سے، لفظ میں تو، قول میں تو ایک ایک لفظ ہوگا، اچھا عمل میں سے کتنا ہوگا؟ فمن يعمل مثقال ذرة. اب ذرہ عربی میں چونٹی کو بھی کہتے ہیں، اور ذرہ اس سے چھوٹا ایٹم کو بھی کہتے ہیں. ایٹم کا وزن ہے کہ نہیں ہے؟ سائنس دادوں نے کیا ہے. چونٹی کا وزن بھی ہے. کبھی چونٹی کو ہاتھ اٹھا کے دیکھ کتنا وزن ہے اس کا. ہاتھ وزن کر سکتے ہیں چونٹی کا؟ ناممکن ہے نا. دنیا کے ترازو ایسے ہیں، باریک ترازو، جو اس کو وزن کر سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ہمارے اعمال ہیں جن کا وزن ذرے کے برابر ہوگا، فرما برداری میں سے یا نافرمانی میں سے؟ ہم جانتے ہیں لیکن وہ جانتا ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ فمن يعمل، عمل کرنا ہمارے ذمہ ہے. اچھا عمل کرنا ہمارے ذمہ، برے عمل سے اجتناب کرنا ہمارے ذمہ ہے. اب اچھا عمل کا کتنا وزن ہے، برے عمل کا کتنا وزن ہے، یعنی مقصد کیا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل بھی نہ چھوڑنا، چاہے اس کا وزن ذرے برابر کیوں نہ ہو، اور چھوٹے سے چھوٹا برے عمل سے بھی اجتناب کرنا، چاہے اس کا وزن ذرے برابر کیوں نہ ہو. فمن قدم خیرا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، فمن قدم خیرا وجد ثوابه امامه، جس نے خیر آگے بھیجا تو اس کا ثواب اپنے سامنے پائے گا. والثواب، اور جو یہ اجر و ثواب ہے، من فضل اللہ علی العبد، محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ نہیں بندے پر. وفعل الخیر فی الدنیا هو من توفیق اللہ عز وجل للعبد، وہ جو خیر عمل کرتے ہیں دنیا میں، یہ بندہ کر کے آیا ہے دنیا میں، اسے توفیق کس نے دی تھی خیر عمل کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے دی تھی نا، سبحان اللہ. فلہ الفضل اولا واخرا، تو اسی کا فضل ہے، اسی کا ہی کرم ہے، اسی کا احسان ہے، اولا و آخرا، ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی. دنیا میں عمل صالح کرتے اسی کی توفیق سے، اسی کے فضل و کرم سے، آخرت میں جزا وہ دیتا ہے، اجر صاحب وہی دیتا ہے، محض اپنے فضل و کرم اور احسان سے. تو ہمارا کیا ہے بیچ میں؟ ہمارا بیچ میں، دونوں کے بیچ میں، ابتدا اور انتہا سے ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم نے وہ کرنا ہے، عقیدہ درست کرنا ہے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے، عقیدہ درست کر لیں اپنا، توحید کو سمجھ لیں، سنت کو سمجھ لیں، منہج السلف کو سمجھ لیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور واللہ قسم کھا رہا ہوں میں مشکل نہیں ہے، مشکل صرف اس کے لیے ہے جو محروم ہے ہر خیر سے، جو اس راستے کو اپنانا نہیں چاہتا، جس نے اس واضح اور کھلے اور عظیم راستے میں خود اپنی طرف سے اپنے تئیں دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں. کبھی امام کا قول بیچ میں آ جاتا ہے، کبھی بزرگ کا قول فرمان بیچ میں آ جاتا ہے، کبھی تقلید، اندھی تقلید بیچ میں آ جاتی ہے، کبھی کشف، کبھی وجد، کبھی ذوق، اور کبھی عقل، اور کبھی منطق. یہ سارے کے سارے دیواریں خود اپنے تئیں ہم نے خود قائم کی ہوئی ہیں. واللہ منہج سلف بالکل واضح ہے، بالکل آسان ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اس کو جو توفیق کے لائق ہوتا ہے، نہ لائقوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا. پھر بھی ہم سوچتے ہیں کون سا راستہ صحیح ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں، یار امت میں بہت سارے فرقے بندیاں بن گئی ہیں، میں کنفیوز ہوں، پتہ نہیں کون سا فرقہ حق پر ہے. بھائی کیوں کنفیوز ہو تم؟ کہتے ہیں فرقے بہت ہیں، سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا اس کا کوئی حل بھی بتایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں؟ پتہ نہیں. میں نے کہا جانتے ہو سبیل المؤمنین کیا ہے؟ کبھی آیت سنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہتے ہیں ہاں سنیے، مفہوم بھی پتہ ہے. کہتے ہیں ہاں. کبھی یہ حدیث سنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جنت میں جائے گا. سب ہم عرض کرتے ہیں کون سے فرقے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. کہتے ہیں ہاں سنا ہے. تو پھر کنفیوز کیوں؟ سنا کان سے، دل سے کہاں سنا ہے؟ کیوں؟ دیواریں قائم ہیں نا، اب یہ 10 دیواریں خود قائم کی ہوئی ہیں. اس سننے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے گنگے بہرے بہتر نہیں تھے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کی قسم یہ کان بھی حجت قائم کرے گا، یہ زبان بھی حجت قائم کرے گی، یہ عقل، یہ دل، جتنے بھی اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا، یہ سب حجت قائم کرے قیامت کے دن. کان کہے گا میں نے سنا، دل کہے گا میں سمجھنا چاہتا تھا، اس ظالم نے سمجھنے دیا مجھے. کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ واللہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، صراط مستقیم میں اللہ کی قسم کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بالکل واضح راستہ ہے. کنفیوزڈ وہ ہے جو خود ہلاک ہونا چاہتے ہیں، جو خود اس واضح صراط مستقیم کو دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَلَهُ الْفَضْلُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَمَنْ وَجَدَ أَمَامَهُ غَيْرَ الْخَيْرِ فَإِنَّمَا أُتِيَ الْعَبْدُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ. اور اگر خیر کے علاوہ کچھ اور، خیر کے علاوہ کچھ اور اس نے پایا اپنے سامنے، تو پھر حقیقتاً اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ خود ہے. کیسے؟ ابھی میں نے جیسا بھی خود دیواریں قائم کی ہوئی ہیں. وَمَعْصِيَتِهِ لِرَبِّهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ. اب تو رب کی معصیت اور اپنے اوپر ہی ہلاکت کو اس شخص نے، اخرابی کو اس شخص نے خود اپنے اوپر کھینچ ڈالا اور اپنے آپ کو ہلاک کیا. فَإِذَا وَجَدَ أَمَامَهُ الْعَذَابَ، بس اگر اس نے اپنے سامنے عذاب کو پایا، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو پھر وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے. اس وقت ملامت کرنے کا وقت ملے گا؟ حدیث کے آخر میں فلا یلومن الا نفس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، تو پھر اپنے نفس کو ہی کوستا رہے، ملامت کرتا رہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے، اس وقت ملامت کا وقت نہیں ملے گا. حسرت کا دن تو ہے لیکن اس وقت حسرت کوئی کام نہیں دے گی، ملامت کوئی کام نہیں دے گی، ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس وقت ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہی زندگی ہے، یہی جگہ ہے حسرت کی، ملامت کی، ندامت کی. اور واللہ جس نے اپنے برے عمل پر ندامت کی ہے، اس کا دل تنگ ہوا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہوا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہلا دروازہ کھول دیا ہے. اگر وہ قدم بڑھاتا ہے تو وہی پھر توفیق بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید حق کی طرف جانے کے لیے راستہ آسان کر دے گا. لیکن اگر قدم نہیں بڑھاتا ہے اور پھر یہ ندامت نہیں، یہ شکوک اور شبہات میں اور شیطان کے ایک بہکاؤ میں چلا جاتا ہے کہ نہیں تم حق پر ہو، تمہیں کس نے کہا تم غلط ہو، تمہارا راستہ بالکل ٹھیک ہے، فلان امام تھا، فلان عالم تھا، فلان شخص کو دیکھو وہ اس راستے پر مرا ہے، اپنے آبا و اجداد کے راستے کو چھوڑ دے گا، تم کہاں غلط ہو، تم تو ہو ہی ٹھیک. میں بات بدعت کی اس لیے بار بار کر رہا ہوں، شرک اس لیے بار بار کر رہا ہوں، غلط باتیں مناہج کی اس لیے بار بار کر رہا ہوں، کیونکہ واللہ شرابی کو شرم جب آتی تو شراب چھوڑ ہی دیتا ہے، زانی کو جب شرم اور ندامت ہوتی تو وہ زناکاری چھوڑ ہی دیتا ہے، سود خور کو جب سمجھ آ جاتی ہے اس کے دل میں ہمیشہ کھٹکا رہتا ہے، میں حرام کھا رہا ہوں، بچوں کو حرام کھلا رہا ہوں، دل میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتا رہتا ہے، لیکن دل میں ندامت ہوتی ہے میں غلط کر رہا ہوں. اور حق کو اپنانے میں، توبہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی اس کو، لیکن بدعتی تو سمجھتا ہی ہے کہ اپنے آپ کو کہ میں حق پر ہوں، 72 فرقے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، سب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور نعوذ باللہ اسی باطل پر ان کی موت ہوتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. گناہ گناہ ہی ہے، زناکاری ہو، بدکاری ہو، شراب خوری ہو، حرام خوری ہو، یا بدعت ہو، یا شرک ہو، سب گناہ ہے. لیکن کیا دو گناہ برابر ہوتے ہیں کیا؟ اگر زنا کرنے والا، شراب پینے والا، سود کھانے والا دنیا میں توبہ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے اس کا حساب لے، تو نادم وہ بھی ہوگا قیامت کے دن. اور جب اس کے گناہ صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائے گا اپنے گناہوں سے، جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن شرک کرنے والے، بدعات مکفر کا ارتکاب کرنے والے کیا ہوگا؟ خالدین فیہا ابدا، نہ کوئی یار، نہ مددگار، نہ کوئی شفاعت، نہ کسی کا وسیلہ، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا. اپنا عمل ہے نہیں، سب ضائع کر کے آئے، ساری محنت خود پانی پھیر کے آئے. شیخ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَدَ أَمَامَهُ الْعَذَابَ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، آج اپنے نفس کو ملامت کرو، اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کل چھٹکارا دینا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب سے بچنا ہے، اور آج اپنے آپ کو ان باطل مناہج سے دور رکھنا ہے، تو حق کی طرف واپس پلٹو. آج تو ندامت اور ملامت کا وقت ہے، کل یہ ندامت اور ملامت بھی عذاب بن جائے گی. پتہ ہے آپ کو، نعوذ باللہ، میدان محشر میں اور پرسرات پر جہنم تک جب ندامت اور ملامت ہوگی نا، یہ عذاب میں اضافے کے لیے ہوگی. ایک تو عذاب ہے، عذاب علیم ہے، پھر یہ ملامت بھی عذاب بن جائے گی. کاش میں سن لیتا، کاش میں کر لیتا، کاش میں حق کو اپنا لیتا، تو آج برا دن نہ دیکھتا. بس کاش کاش ہی کہتا رہے گا، اپنے آپ کو پوچھتا رہے گا، ملامت کرتا رہے گا، اور عذاب بھی اس کو ملتا رہے گا. شخصہ فرماتے ہیں دسویں نمبر پہ، ما استفاد من الحدیث، حدیث میں سے بعض اہم پیغام نمبر ایک، ان من الحدیث ما یرویہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن ربه یشتمل علی ضمائر التکلم ترجع الی اللہ ویقال حدیث القدسی. احادیث میں سے بعض ایسے احادیث ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، جن میں ضمائر التکلم، متکلم کا ضمیر بیان کیا جاتا ہے، یعنی فرسٹ پرسن کا جو پروناؤن ہے ضمائر التکلم، ترجع الی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جن کا رجوع، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. اور اس حدیث کو کہا جاتا ہے الحدیث القدسی، یہ تعریف حدیث القدسی کی. کون سی ہے وہ حدیث؟ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، جن میں ضمیر التکلم سے بیان کیا جاتا ہے. نمبر دو، تحریم اللہ الظلم علی نفسه وتنزیہه عنہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور اپنے آپ کو ظلم سے پاک کر دیا ہے، اور اس کے جو ضد ہے اس کے کمال کو ثابت کیا ہے، اور ظلم کی ضد ہے عدل، انصاف، اور اللہ تعالیٰ کا عدل انصاف کا کمال ہے. نمبر تین، تحریم اللہ الظلم علی العباد لانفسهم ولغیرهم. اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کر دیا اپنے بندوں پر، یا بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اپنے نفس پر اور دوسروں پر. نمبر چار، شدت حاجت العباد الى سؤال ربهم. بندوں کی محتاجی کی شدت کہ اپنے رب سے اپنی حاجت کا سوال کریں. الہدى والطعام والکسوة، خاص طور پہ ہدایت کا سوال، کھانے کا سوال، اور پردے کا سوال، لباس کا سوال، وغیر ذلك، اور ان کے علاوہ من امور دینہم و دنیاہم، دین اور دنیا کے امور میں سے. اور ان چیزوں، تین چیزوں خاص ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بنیادی ضروریات ہے. کھانا پینا بنیاد ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ ہدایت ہے. کیونکہ کھانا پینا تو کافر بھی کھا لیتے، جانور بھی کھا لیتے، تو فرق کیا ہے جانور میں، کافر میں، اور ایک مسلمان میں؟ فرق ہے کہ نہیں؟ مسلمان کو سب سے پہلے ضرورت ہے ہدایت کی. اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا دو، پینا دو. کیا دعا مانگتے ہیں ہم؟ ہدایت کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ کھانے اور پینے سے بھی زیادہ ضرورت ہے ہدایت کی. پانچویں نمبر پہ شخص فرماتے ہیں، ان اللہ یحب من عباده ان یسألوه کل ما یحتاجون الیہ من امور الدین والدنیا. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس سے مانگے، اس سے سوال کریں اپنی ہر حاجت کا، چاہے دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے یا دین سے، دین و دنیا کہ جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے صرف اسی سے ہی مانگے، کسی اور سے نہ مانگے. چھٹے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کمال ملک اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے ملک کے کمال کا ثبوت ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ملک کامل ملک ہے. وَأَنَّ الْعِبَادَ لَا يَبْلُغُونَ نَفْعَهُ وَضَرَّهُ، اور بندے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. بل يعود نفعهم وضرهم الى انفسهم، ان کا بلکہ ان کا نفع اور نقصان انہی کے لیے ہے، یعنی بندوں کے لیے ہے. ساتویں نمبر پر شیخ صاحب فرماتے ہیں ان العباد لا يسلم من الخطا، بندے کبھی بھی خطا سے بچ نہیں سکتے، گناہوں سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ انسان ناقص سے پیدا ہوا ہے، کمزور ہی پیدا ہوا ہے. وان عليهم التوبه من ذلك والاستغفار، گناہ سے تو بچ نہیں سکتے لیکن توبہ تو کر سکتے ہیں نا، اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں وان عليهم، ان پر واجب ہے التوبه من ذلك والاستغفار، کے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں. آٹھویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، فضلت الشیخ ابن مسلم العباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان التقوى والفجور، تقوی اور فجور یکونان فی القلوب، دلوں میں ہوتے ہیں. تقوی اور فجور کی اصل جگہ جسم نہیں ہے، دل ہے، اگرچہ اس کا اثر جسم پر نمایاں ہوتا ہے. ظالم جب ظلم کرتے زبان سے تو زبان چلتی ہے، ہاتھ سے تو ہاتھ چلتا ہے، پاؤں سے تو پاؤں چلتا ہے. اصل خرابی نہ آنکھ کی ہے، نہ ہاتھ کی ہے، نہ پاؤں، اصل خرابی دل کی ہے. اور جب کوئی اچھا انسان اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی اچھائی کر دیتا ہے تو حقیقت اس کی یہ ساری کے ساری اچھائی اس کے دل کی اچھائی ہے. کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے لقوله على اتقى قلب رجل وعلى افجر قلب رجل. نویں نمبر پہ نمبر 9 شیخ صاحب فرماتے ہیں ان ملک اللہ لا تزیده طاعة المطيعين ولا تنقصه معاصي العاصين، اللہ تعالیٰ کے ملک، اللہ تعالیٰ کے ملک میں نہ تو کسی فرما برداری سے کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی نافرمان کی نافرمانی سے کوئی کمی ہوتی ہے. نمبر 10 کمال غنى اللہ و کمال ملک، ہی اللہ تعالیٰ کی غنا لاپرواہی کا کمال کا ثبوت اور اللہ تعالیٰ کے ملک کے کمال کا ثبوت ملتا ہے. وَأَنَّهُ لَوْ أَعْطَ عِبَادَهُ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ كُلَّ مَا سَأَلُوهُ، اور بے شک اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے اور آخری سارے سب کو جو کچھ وہ اپنے رب سے طلب کرتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ دے دے، ان کی حاجتیں پوری کر دے، لم ينقص من ملك الله عز وجل وخزائنه شيئا، اللہ تعالیٰ کے ملک اور خزانوں میں سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. نمبر 11 شیخ صاحب فرماتے ہیں حث العباد على الطاعة، بندوں کو فرما بردار کی ترغیب دینا، وتحذير من المعصية اور نافرمانی سے آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا، وأن كل ذلك محصن عليهم، اور یہ سب ان کے لیے محفوظ کر دیا جائے گا. نمبر 11 حث العباد على الطاعة، بندوں کو فرما برداری کی ترغیب دینا، ترغیب یعنی طاعت کی طرف مائل کرنا، راغب کرنا، رغبت دینا، وتحذير من المعصية ان کو نافرمانی سے آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا، وان كل ذلك محصن عليهم، اور یہ سارے کے سارے فرما برداری اور نافرمانی جو بھی ہیں وہ ان کے لیے محفوظ کر دی جائیں گی. گن کے سب. نمبر 12 فضلۃ الشیخ عبد المحسن العباد حفظه اللہ فرماتے ہیں ان من وفقه اللہ لطریق الخیر ظفر بسعادۃ الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جسے اللہ تعالی خیر کے راستے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. والفضل لله، اور فضل و کرم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. للتوفيق لسلوك سبيل الهدى. اور یہ فضل اللہ تعالیٰ کا اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ ہدایت کے راستے کو اپنا لیں. ولحصول ثواب علی ذلک, اور اس پر جزا اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. یعنی اول و آخرا الفضل والاحسان للہ سبحانہ و تعالیٰ. آخر میں 13 نمبر پر 13 فائدہ اس حدیث میں سے جو پیغام ملتا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں ان من فرط واساء العمل, جس نے افراط اور تفریط سے کام لیا اور اپنے عمل میں کوتاہی کی ہے اور برا عمل کر بیٹھا, ظفر بالخسران, تو اسے خسارہ ہی ملے گا. وندم حیث لا ينفع الندم, اور اسے ندامت ہوگی جب ندامت کام نہیں آئے گی. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.